وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے.
حضرت عدنان کے جو حامل نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے ان کے چار فرزند ہوئے، حضرت معاد اور اک و ادن و اد و غنی. نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاد علیہ الصلوۃ والسلام میں منتقل ہوا اور انہوں نے نکاح کیا معانہ بنت حوشم سے، اور ان سے ایک فرزند متولد ہوئے کہ جن کا نام تھا نزار. اور یہ نزار عرب میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھے، بہت زیادہ ان کا احترام تھا. اور جب یہ متولد ہوئے تو ان کے لیے ان کے والد یعنی حضرت معاد نے ایک بہت بڑی تعداد میں اونٹوں کو ذبح کیا، اور انہی اونٹوں کو ذبح کرنے کی وجہ سے جب لوگوں نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی کم ہے، اور اسی وجہ سے آپ کا نام پڑ گیا نزار. حضرت نزار نے اپنی چچا کی بیٹی سودا بنت اک سے نکاح کیا، اور ان سے ان کے چند بچے متولد ہوئے جن میں سے ایک حضرت موزر اور ربیعہ اور انمار اور اسی طرح سے ایاد. حضرت نزار کے جو حامل نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان کے بعد حامل نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مضر تھے، اور حضرت مضر نے نکاح کیا جناب رباب سے، اور ان سے دو فرزند متولد ہوئے الیاس و ایلان. اگلے مرحلے میں حضرت الیاس نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حامل تھے، اور اپنے زمانے میں ان کو حکیم لقمان کی طرح کا احترام حاصل تھا، اور ہر عرب ان کے پاس آتا تھا مختلف مشورے کرنے کے لیے، اور تمام عربوں میں ان کا بہت زیادہ احترام تھا. حضرت الیاس نے نکاح کیا لیلہ بنت حلوان سے، اور ان کا لقب تھا خندف، اور ان سے چند بیٹے متولد ہوئے جن میں سے ایک کا نام تھا عمر اور ان کا لقب تھا مدرکہ، اور ایک عامر اور ایک عمیرہ یا عمیر. حضرت عامر کے جن کا لقب تھا مدرکہ، یہ ہوئے اگلے مرحلے میں حامل نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تاریخ میں مختلف وجوہات بیان ہوئی آپ کے لقب کے بارے میں، اور جو اچھی اور بہترین وجہ تاریخ میں بیان ہوئی، جو کتب شیعہ میں بیان ہوئی، وہ یہ کہ آپ کے بہت زیادہ فضائل تھے، اور بہت زیادہ فضائل کیونکہ آپ میں جمع تھے تو اس وجہ سے آپ کو کہا جاتا تھا مدرکہ، یعنی آپ نے سارے فضائل جمع کر لیے تھے، سارے فضائل درک کر لیے تھے، ساری خصوصیات آپ میں جمع تھیں، تو آپ کو لوگ کہتے تھے مدرکہ، یعنی اس نے ہر اچھائی کو درک کیا ہوا ہے. جناب عامر کے جن کا لقب تھا مدرکہ، ان کا نکاح ہوا جناب سلمہ بنت اسد سے، اور جناب سلمہ بنت اسد سے ان کے دو فرزند ہوئے، ایک خزیمہ اور دوسرے حزیل. نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خزیمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں منتقل ہوا، اور آپ کا بھی عرب دنیا میں بڑا احترام تھا، خانہ کعبہ کی آپ نے حفاظت کا کام بھی انجام دیا، اور ساتھ ہی حاجیوں کی خدمت، اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ شریعت حضرت ابراہیم کا پرچار بھی کیا، خود بھی چلتے تھے اور چلنے کی ترویج کرتے تھے. اب ممکن ہے کوئی اعتراض کرے کہ یہ کیسے افراد تھے کہ جو ان کی نسل میں بھی شرک آ گیا، تو جواب یہ ہے کہ بلا شک ان کا جو بھی مقام تھا لیکن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے بلند نہیں تھا. بس جب حضرت نوح کی موجودگی میں ان کا بیٹا کافر ہو سکتا ہے، تو اجداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سب کے سب پاک اور پاکیزہ اور موحد یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، اگر ان کی نسل سے مشرک نکل آئیں تو یہ کوئی بعید بات یا ایسی بات کہ جس کا تصور نہ کیا جا سکے نہیں ہے. جناب خزیمہ کے جو حامل نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان کا نکاح ہوا عوانہ بنت سعد سے، اور عوانہ بنت سعد سے چند بیٹے متولد ہوئے جن میں سے ایک کنانہ، ایک ہون اور ایک اسد. اگلے مرحلے میں نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کنانہ میں منتقل ہوا، اور حضرت کنانہ نے نکاح کیا برہ بنت مر سے، اور جناب برہ بنت مر اور حضرت کنانہ کے نکاح کا جو نتیجہ ظاہر ہوا وہ حضرت نظر اور مالک اور ملکان کی صورت میں ظاہر ہوا، اور نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے مرحلے میں جناب نظر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس میں منتقل ہوا، اور آپ ہی کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کا لقب ہے قریش۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کو قریش کہا گیا؟ وجہ ایک تو تاریخ میں یہ بیان ہوئی کہ ایک دفعہ آپ نے ایک بہت بڑی مچھلی کا شکار کیا، اور اسے جب باہر لائے تو لوگوں کو دکھایا، اور اس مچھلی کو کہا جاتا ہے قریش۔ ایک وجہ یہ بیان ہوئی کہ تقرشا یعنی جمع کرنا، اے تجمع یعنی جمع کرنا، کیونکہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو جمع کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی جانب دعوت دی، خانہ کعبہ کے لیے اور مکے کے لیے خاص اہتمام کیے، لہذا کیونکہ آپ نے لوگوں کو دوبارہ جمع کیا تو تقرشا کی وجہ سے آپ کا لقب ہو گیا قریش۔ حضرت نظر نے نکاح کیا عتقہ بنت عدوان سے، اور ان سے آپ کے دو بیٹے متولد ہوئے، ایک حضرت مالک اور ایک حضرت یخلد۔ اگلے مرحلے میں حضرت نظر سے نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوا حضرت مالک کے وجود مقدس میں، اور حضرت مالک نے نکاح کیا جندلہ بنت حارث سے، اور ان سے ایک بیٹے کی ولادت ہوئی کہ جن کا نام تھا فہر، اور جناب فہر میں نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوا، اور انہوں نے نکاح کیا لیلہ بنت سعد سے، جناب لیلہ بنت سعد سے ایک فرزند کی ولادت ہوئی جن کا نام تھا غالب، اور اگلے مرحلے میں نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوا حضرت غالب علیہ السلام کے وجود مقدس میں، اور حضرت فہر کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام تھا محارب، ایک کا نام حارث اور ایک کا نام اسد۔ حضرت غالب نے نکاح کیا سلمہ بنت عمر سے، اور ان سے دو فرزند متولد ہوئے، ایک حضرت لبے اور ایک جناب تین۔ حضرت لبے کے نام کو عام طور پر لوگ صحیح تلفظ نہیں کر پاتے، لہذا عموماً لوگ کہہ دیتے ہیں لوئی، جبکہ صحیح تلفظ ہے لبے، اور لبے کے معنی ہیں نور کے۔ اگلے مرحلے میں حامل نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت لبے علیہ السلام تھے، اور آپ کے چہرے مبارک سے اس قدر نور ساتر تھا کہ آپ کو لوگ لبے کہتے تھے، اور یہی آپ کا نام پڑ گیا۔ حضرت لبے نے نکاح کیا ماریا بنت کعب سے، اور ان سے جناب کعب، جناب عامر، جناب ساما اور جناب اوف متولد ہوئے، اور جناب لبے کے بعد یہ نور منتقل ہوا حضرت کعب علیہ السلام کے جسم مطہر میں، اور حضرت کعب نے نکاح کیا محشیہ بنت شیبان سے، اور جناب محشیہ بنت شیبان اور حضرت کعب کے فرزند تھے جناب مرہ، اور ایک فرزند تھے ادے، اور ایک فرزند تھے حسیس۔ جناب کعب علیہ السلام کے بعد حامل نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مرہ سلام اللہ علیہ تھے، اور حضرت مرہ بھی بہت زیادہ ذہین، بہت زیادہ شجاع، بہت زیادہ قابل احترام، اور انہوں نے نکاح کیا ہند بنت سری سے، اور جناب ہند بنت سری سے ایک فرزند متولد ہوئے کہ جن کا نام تھا حکیم اور لقب تھا کلاب۔ لقب کلاب کے بارے میں بعض جگہ تاریخ میں بیان ہوا، کیونکہ آپ شکار پر جاتے تھے اور آپ کے پاس شکاری کتے بھی تھے، تو آپ کا لقب ان شکاری کتوں کی وجہ سے پڑ گیا کلاب، لیکن آپ کا اصل نام تھا حضرت حکیم۔ اگلے مرحلے میں یعنی جناب مرہ کے بعد حامل نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حکیم قرار پائے، اور حضرت حکیم نے نکاح کیا فاطمہ بنت سعد سے، اور حضرت فاطمہ بنت سعد سے ان کے چند بیٹے متولد ہوئے، جن میں سے ایک حضرت زید تھے اور ایک حضرت زہرہ۔ حضرت زید کا لقب تھا قصی، وجہ یہ بیان ہوئی کہ جناب فاطمہ بنت سعد جب اپنے شوہر کی وفات کے بعد بیوہ ہو گئیں تو انہوں نے ایک اور نکاح کیا اور اس کے بعد وہ کافی دور چلی گئیں اور ان کے بڑے بیٹے زہرہ مکے میں ہی رہ گئے، اور کیونکہ جناب زید یعنی حضرت قصی کم عمر تھے تو انہیں ساتھ لے گئیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ دوبارہ یہ مکے واپس آئیں تو کیونکہ یہ مکے سے دور رہے یعنی حضرت زید کافی عرصے تک، تو دوری کی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا قصی، کیونکہ قصی کے معنی ہیں وہ شخص کے جو دور ہو۔ جب حضرت قصی واپس آئے تو اس وقت مکے کی سربراہی جلیل کے ہاتھ میں تھی، اور پھر کیونکہ آپ حامل نور نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور بہت زیادہ لوگوں نے آپ کو بہترین پایا، آپ کا بڑا احترام ہوا، یہاں تک کہ جلیل نے اپنی بیٹی حبی کا نکاح کر دیا جناب قصی سے۔ خانہ کعبہ کی چابی جناب حبی کے پاس تھی، اور اسی طرح سے ایک حق ان کے ایک رشتہ دار کے پاس تھا جو بعد میں حضرت قصی نے ان سے خرید لیا تھا۔ حضرت قصی کے جناب حبی سے چند فرزند ہوئے، ان میں سے ایک عبد مناف، کہ یہ ان کا لقب تھا لیکن ان کا نام تھا مغیرہ، اور کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت تھے تو انہیں کہا جاتا تھا قمر البطحا۔ جناب عبد مناف نے نکاح کیا عاتقہ بنت مرہ سے، اور ان سے فرزند متولد ہوئے کہ جن کا نام تھا عمر، اور کیونکہ وہ بہت ہی اچھے اخلاق کے تھے، بہت بلندی پر فائز تھے، تو انہیں فقط عمر نہیں کہا جاتا تھا بلکہ کہا جاتا تھا عمر العلا، یعنی وہ عمر کہ جو بہت بلند مقام پر فائز ہے۔ یہ عمر العلا بہت ہی ذہین، بہت سمجھدار، مکے کے محافظ، خانہ کعبہ کے خدمت گزار، حاجیوں کے خدمت گزار، بہت زیادہ سخی اور حاجیوں کی خدمت کرنے والے، لوگوں کو انہوں نے جمع کیا دوبارہ کہ جب لوگ بکھر چکے تھے، اور کیونکہ آپ بہت زیادہ سخی تھے اور حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے، تو یا یہ کہ حاجیوں کو کھانا کھلانے کے لیے اونٹ ذبح کرتے تھے۔ بعض جگہ بیان ہوا کہ جب مکے میں ایک دفعہ قحط پڑا تو آپ نے بہت سارے اونٹ نہر کیے، اور مکے والوں کو کھانا کھلانے کے لیے جب اونٹ کا گوشت کاٹا جاتا تھا تو آپ اونٹ کی ہڈیاں توڑتے تھے، اور توڑنے والے کو کہا جاتا ہے ہاشم، لہذا جناب عمر العلا کا لقب پڑ گیا ہاشم، اور یہ لقب ہاشم اتنا زیادہ مشہور ہوا، اور یہ لقب توڑنے والا کنایہ بن گیا، وہ کہ جو غریبوں اور ناداروں کو یا جن کے پاس کھانا نہیں ہے انہیں کھانا کھلانے والا ہے، اونٹ نہر کرنے والا ہے، اور گوشت پکانے کے لیے ہڈیاں توڑنے والا ہے۔ یہ ہڈیاں توڑنا کنایہ تھا کہ بہت سخی ہے۔ عبد مناف کے دو بیٹے تھے جن میں سے ایک حضرت ہاشم اور دوسرے کا نام تھا عبد الشمس، اور یہ نام نہیں تھا بلکہ لقب تھا۔ ان دونوں کے بارے میں تاریخ میں نقل ہوا کہ یہ دونوں جب متولد ہوئے یعنی جب پیدا ہوئے تو ان کے جسم آپس میں چپکے ہوئے تھے، یا یہ کہ دونوں کے سر چپکے ہوئے تھے، یا یہ کہ دونوں کی پیٹ چپکی ہوئی تھی، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ حضرت ہاشم علیہ السلام کے پاؤں کی ایک انگلی ملی ہوئی تھی عبد الشمس کی پیشانی سے، اور اسے تلوار سے جدا کیا گیا، اور بعض لوگوں نے جب تلوار کے ذریعے سے ان دونوں کو جدا کیا گیا، تلوار سے مراد یعنی کوئی بڑی چھری تھی یا کوئی تیز آلہ تھا جس سے جدا کیا گیا، تو ظاہراً خون بہا، اور اس خون بہنے کو بعض لوگوں نے ایک بد فال قرار دیا، یعنی ایک بری علامت سمجھا کہ ان دو کی نسلوں میں بھی تلوار چلے گی اور خون بہے گا۔ بعض علماء اہل سنت نے اس کی تعبیر میں اور تفسیر میں یہ بیان کیا کہ بنو امیہ اور بنو عباس میں جنگ ہوئی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہیں پہلے یہ کہنا چاہیے تھا کہ بنو امیہ نے ظلم کیا آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس کے بعد بنو امیہ کے بعد بنو عباس نے بھی ظلم کیا، یعنی بنو امیہ اور بنو عباس نے ظلم کیا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ لیکن عموماً کوشش کی جاتی ہے کہ مظلومیت آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپایا جائے، اور کیونکہ ہم مجالس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے مظلومیت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا تک پہنچاتے ہیں، اس کا پرچار کرتے ہیں، اور جب مظلومیت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے تو خود بخود ذہن میں سوال آتا ہے کہ ظلم کرنے والا کون تھا، ظالم کون تھا. اب جب ظالم کا ذکر ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو یہ بات ناگوار محسوس ہوتی ہے کہ ظالم کا ذکر کیوں ہو رہا ہے. پس در حقیقت جو مجالس کی مخالفت کی اصل وجہ ہے، لوگ نہیں جاننا چاہتے کہ تاریخ اسلام میں کس نے کس پر کیا ظلم کیا. حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی دین کے بڑے فرد کی توہین کے ذریعے سے کسی کی بھی دل آزاری کرنا مناسب عمل نہیں ہے، خصوصاً آج کے دور میں کہ جب اتحاد بین المسلمین کی بڑی شدید ضرورت ہے. لیکن تاریخی واقعات کو اگر احترام کے ساتھ بیان کیا جائے تو یہ بھی ایک ضروری عمل ہے. پبلک کو یہ بتانا ہوگا کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر حضرت عائشہ نے حملہ کیا، 12,000 کے قریب افراد جنگ جمل میں مارے گئے. معاویہ نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے، جو خود اہل سنت کے مطابق ان کے چوتھے خلیفہ ہیں، چوتھے خلیفہ سے جنگ کی. معاویہ نے 70,000 سے زیادہ افراد مارے گئے، اور بہت سارے واقعات کہ جہاں اصحاب نے اصحاب کو مارا، اصحاب نے اصحاب کو قتل کیا. خصوصاً جنگ جمل میں بھی اصحاب مارے گئے، جنگ صفین میں بھی اصحاب مارے گئے، اور یہ دونوں جنگیں در حقیقت انہی افراد کے درمیان تھیں کہ جنہیں عموماً مسلمان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. آج یہ کیسے کہہ دیا جاتا ہے اور ایک جعلی روایت پیش کی جاتی ہے، صحابی کن نجوم، یعنی میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، اور ان میں سے جس کی بھی اقتدا کر لو ہدایت پاؤ گے. تو سوال یہ کیا جائے گا کہ حضرت علی کی اقتدا کی جائے یا معاویہ کی اقتدا کی جائے. اب اگر معاویہ کی اقتدا جائز ہے تو معاویہ تو حضرت علی پر لعنت بھیجتے تھے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آج اگر ہم اصحاب کو نہ مانیں تو ہمارے قتل کے فتوے دیے جائیں، اور معاویہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کریں، حضرت عائشہ اصحاب رسول اللہ سے جنگ کریں، خصوصاً مولا امیر المومنین سے جنگ کریں؟ تو یہ ایک تناقض ہے. لہذا آج کے دور میں یہ باتیں احترام کے ساتھ بغیر کسی دل آزاری کے پہنچنی چاہیے کہ اصحاب کے احترام کا مسئلہ جتنا آج بنا دیا گیا ہے اتنا در حقیقت کبھی بھی نہیں تھا. اگر ان کے احترام کو اس طرح سے مانا جائے جس طرح سے آج کہا جا رہا ہے، تو سوال یہ ہوگا کہ بالآخر یہ آپس میں جنگیں لڑتے تھے، اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ ان کو جو آئیڈیل بنایا جا رہا ہے، ان میں سے کس کی اطاعت کی جائے گی؟ تو ایسی صورت میں کہا جاتا ہے کہ ان موضوعات کو ڈسکس نہ کریں. تو حقیقت یہ ہے کہ ڈسکس کرنا چاہیے لیکن احترام کے ساتھ، اور کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہ ہو. البتہ تاریخی موضوعات کو ڈسکس کیا جائے انتہائی احترام کے ساتھ تاکہ لوگ اسلامی تاریخ سے آشنا ہوں. تاریخ میں بیان ہوا کہ عبد الشمس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا امیہ، اور امیہ ہی سے نسل چلی ابو سفیان، اور پھر معاویہ اور یزید. امیہ سے حرب، حرب سے ابو سفیان، پھر معاویہ، پھر یزید. تو تاریخ میں ایک بحث یہ ہے کہ امیہ عبد الشمس کا بیٹا تھا یا یہ کہ بیٹا نہیں تھا بلکہ گود لیا ہوا بیٹا تھا. تو تاریخ میں بعض جگہ بیان ہوا، اس موضوع کو شرح نہج البلاغہ میں مفتی اعظم مصر شیخ الجامع الازہر جناب شیخ محمد عبدہو نے بیان کیا اور کہا کہ تاریخ میں اختلاف ہے، اور احتمال یہ ہے کہ امیہ ایک رومی غلام تھا. اسی طریقے سے حسین ہیکل نے بھی اس جانب توجہ دلائی، جو کتاب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں لکھی، کہ امیہ کے بارے میں ایک احتمال ہے کہ وہ ایک رومی غلام تھا. اور کتب شیعہ میں بھی موضوع بیان ہوا کہ امیہ بیٹا نہیں تھا عبد الشمس کا، بلکہ کیونکہ عبد الشمس لاولد تھے تو لہٰذا انہوں نے ایک رومی غلام خریدا، اور خریدنے کے بعد اس کو اپنا بیٹا بنایا. عرب دنیا میں اس وقت رواج تھا کہ جس کو بھی بیٹا کہہ دیا جائے وہ سگے بیٹے کی طرح ہو جائے گا، اس کے بچے اس کے محرم ہوں گے، اس کی بیوی سے وہ شخص کہ جس نے اس لڑکے کو اپنا بیٹا بنایا ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا، جس طرح سے اسلام میں بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا بیٹے کے مرنے کے بعد، یا بیٹا اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کو ختم کیا بحکم اللہ سبحانہ وتعالی. تو مشہور ایک قول یہ بھی ہے کہ امیہ در حقیقت ایک رومی غلام تھا اور اس سے آگے نسل چلی. حضرت ہاشم نے جناب سلمہ بنت عمر سے کہ جو مدینہ میں رہائش پذیر تھیں اور بنی نجار کی تھیں ان سے نکاح کیا اور ان سے ایک فرزند متولد ہوئے کہ جنہیں تاریخ میں تو عبد المطلب کہتے ہیں لیکن والدہ نے ان کا نام عامر رکھا تھا اور لقب تھا ان کا شیبۃ الحمد. لقب کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ جب آپ متولد ہوئے تو آپ کے سر کے اگلے حصے کے کچھ بال سفید تھے اور اس سفیدی کو کہا جاتا ہے شیب اور اسی وجہ سے بوڑھے کو کہا جاتا ہے شیبہ. اور کیونکہ یہ آپ کا نام پڑ گیا سفیدی کی وجہ سے تو آپ بہت خوبصورت بھی تھے اور بہت پاک اور پاکیزہ بھی تھے اور بہت ہی اچھے اخلاق کے مالک تھے تو آپ کو فقط شیبہ نہیں کہا گیا بلکہ کہا گیا شیبۃ الحمد. اور وجہ کیا ہے عبد المطلب کہنے کی تو اسے بعد میں بیان کریں گے. فی الحال یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ہاشم نے نکاح کیا بنی نجار کے جو مدینہ کا قبیلہ تھا حضرت سلمہ بنت عمر سے. جناب سلمہ کے والد نے یہ شرط لگائی کہ جب بچے کی ولادت ہوگی تو وہ مدینہ میں ہوگی اور مدینہ ہی میں بچہ پرورش پائے گا, اس شرط پہ میں شادی کرتا ہوں. لہذا نکاح ہوا, نکاح کے بعد آپ اپنی زوجہ یعنی سلمہ بنت عمر کو مکے لے گئے, وہاں پر رہے اور جب ولادت کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا یعنی ایام حمل میں آپ اپنی زوجہ کو مدینہ لائے اور وہاں سے تجارت کے سفر پر شام کی جانب چلے گئے اور غزہ میں آپ نے رحلت فرمائی. جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اجداد کے چہروں سے نمایاں تھا, خصوصاً پیشانی سے نمایاں تھا, اس وجہ سے بہت سارے افراد آپ کے دشمن تھے اور ان دشمنوں میں ایک بڑی تعداد یہودیوں کی تھی. کیونکہ یہودی یہ تو جانتے تھے کہ آخری نبی متولد ہونے والا ہے لیکن وہ یہ دیکھ کر کہ نور نبوت ظاہر ہو رہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے افراد کے چہرے سے تو اس چیز سے انہیں بہت زیادہ دکھ بھی تھا اور بہت زیادہ وہ حسد کرتے تھے ان افراد سے کہ جن کے چہرے پہ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوتا تھا. لہذا ایک امکان یہ ہے کہ حضرت ہاشم اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی وفات کے بارے میں کہ یہ دونوں افراد کم عمری کے عالم میں دنیا سے رخصت ہوئے اور نہ یہ بیمار تھے اور نہ ہی کوئی اور وجہ ہوئی تو بظاہر شاید انہیں زہر دیا گیا ہے. خصوصاً حضرت عبداللہ کے بارے میں ہے کہ انہیں مدینہ میں جب یہ شام کے سفر سے واپس آ رہے تھے تو شاید انہیں زہر دیا گیا ہوگا لیکن عموماً تاریخ میں بیان ہوا ہے کہ بیمار ہو گئے لیکن بیماری کی وجہ بیان نہیں ہوئی. کیونکہ عام طور پر اس وقت جب لوگ مرتے تھے تو ایک وجہ وبا ہوتی تھی طاعون, لیکن مدینہ میں اس وقت نہ وبا تھی نہ ہی طاعون یعنی نہ ہی پلیگ تھا اور حضرت عبداللہ علیہ السلام جس وقت دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی عمر 25 سال تھی. حضرت ہاشم نے جب غزہ میں وفات فرمائی تو اس کے بعد بیٹے کی ولادت ہوئی اور پھر یہ اپنی والدہ کے ساتھ ہی مدینہ میں رہنے لگے اور اس فرزند کو مدینہ والے کہتے تھے شیبۃ الحمد. اور تاریخ کی بعض کتابوں میں نقل ہوا کہ کچھ یہودی ان کے دشمن بھی تھے اور بعض جگہ بیان ہوا کہ بچے جب کھیل رہے تھے تو انہوں نے ایک دفعہ کچھ مقابلہ چل رہا تھا تو وار کیا جس سے ایک یہودی لڑکے کو چوٹ لگی جس کے بعد یہودی اور زیادہ دشمن ہو گئے, یہاں تک کہ حضرت ہاشم کے ایک بھائی جن کا نام تھا مطلب وہ آئے مدینے اور اپنے بھتیجے کو واپس مکہ لے گئے. تاریخ میں بعض کا بیان ہوا کہ بچے کو چھپا کے لے گئے لیکن جو صحیح تاریخ ہے وہ یہی کہ کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ تھا اور کیونکہ حضرت ہاشم مکے کے سربراہ تھے، خانہ کعبہ کے وارث تھے، اور ان کے بعد یہ تمام کام حضرت مطلب انجام دے رہے تھے. اب جب یہ بچہ تدریجاً بڑھنے لگا تو حضرت مطلب نے یہ چاہا کہ اس بچے کو واپس لائیں اور اسے مکے کا سربراہ بنائیں اور خانہ کعبہ کے امور اس بچے کے سپرد کیے جائیں. لہٰذا ان کی والدہ سے اجازت لے کر ان کے فرزند یعنی شیبۃ الحمد کو اپنے ساتھ مدینے سے مکہ لائے. اب کیونکہ آپ سفر سے واپس آ رہے تھے تو مکے والوں نے کیا دیکھا کہ مطلب کے ساتھ ایک بچہ ہے اور بچہ بہت ہی خوبصورت ہے. تو بعض لوگ یہ سمجھے کیونکہ یہ شام کے سفر سے آ رہے ہیں تو یہ بچہ ایک غلام ہے، لہذا لوگوں نے اسی وقت کہا ہاغا عبد المطلب، یہ مطلب کا غلام ہے. بعض جگہ یہ بیان ہوا کہ حضرت عبد المطلب سے جب لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا غلام ہے، کہ جس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت مطلب یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے بھتیجے کو کوئی خطرہ ہو، پہلے مکے لایا جائے، راہ کو ہموار کیا جائے. تو اب کیا اس میں سے حقیقت ہے یہ خدا بہتر جانے، لیکن اتنی بات مسلم ہے کہ شیبۃ الحمد کا نام مکے آنے کے بعد پڑ گیا عبد المطلب.